أنا إن شاء الله أجيب لك هذا.
هذا شو اسمه؟
موضوع السلام عليكم. بين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله باللغة الهندية اليوم وفي الأيام الأخرى إن شاء الله. الله عبد الزكا شكرا يوسنها من موقع دیا اس قسم کی مجالس میں بیٹھے. گزشتہ مجلس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کتاب بلوغ المرام کی احادیث کا درس ہوگا. گزشتہ مجلس میں ہم نے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر بتائی تھیں. یہ باتیں بہت اہم ہیں. ان کو سمجھ لینے کے بعد آج ہم انشاءاللہ پہلی حدیث سے شروع کر رہے ہیں. اس کتاب میں سفر کرتے ہیں سمندر بحر جس کو کہتے ہیں، عام طور پر اس کا پانی نہیں جاتا تو کہتے ہیں سے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے. انہوں نے صحابی نے صرف پانی کے متعلق سوال کیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہتے ہیں حسن الاجابہ, یعنی یہ کہ آدمی اگر ایک سوال کر رہا ہے اور وہ آدمی دوسرے سوال اور دوسرے جواب کا بھی محتاج ہو سکتا ہے تو مفتی اور فتوا دینے والے کو چاہیے کہ بر وقت وہ مسئلہ بھی بیان کر دے جو اس پہلے مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہو. ظاہر بات ہے کہ جب وہ سمندر کا سفر کرے گا پانی اس کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے, وضو کرنے سے پانی ختم ہو جائے, اس وجہ سے سمندر کا پانی چونکہ پاک ہے اس سے وضو اور غسل کر لیا کرو. پینے کا پانی محفوظ رکھو پینے کے لیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر کے سفر میں آپ کا توشہ راہ زاد راہ کھانا پینا جو کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے, یا کم از کم مچھلی کا شکار کریں آپ, مچھلی کا شکار جائز ہے کھا سکتے ہیں, لیکن اگر مردہ مچھلی زمین پانی کے اوپر تیر رہی ہے سمندر کے اندر اس کو پکڑ کے کھا لے تو وہ بھی حلال ہے, کیونکہ اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ان کے پوچھے بتایا کہ سمندر کا مردہ بھی حلال ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا آپ کے تزکیہ اور تعلیم کا ایک اہم پہلو ہے کہ آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی چیزوں کا خطاب کرتے تھے. ایک سوال کیا اس سوال سے متعلق دوسرا سوال بھی تھا, بغیر پوچھے اس کا جواب دے دیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو جواب سے سوال سے خارج ہے, یہ جواب اچھا نہیں ہے. اس کو بلاغت میں, علم بلاغت میں جواب حکیم کہتے ہیں, یعنی اگر آدمی کو ایک سوال کرتا ہے اس سوال کے ساتھ دوسرے سوال کا بھی تعلق ہے تو بغیر پوچھے آپ جواب دے دیں تو یہ جواب اچھا مانا جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرمایا الحل میتک ہو, سمندر کا پانی پاک ہے آپ اس سے وضو اور غسل کریں, اگر کوئی شخص پینے کا متعمل ہے اس کے تو اس کو پی نہیں سکتا ہے. الحل میتک ہو, سمندر کا مردہ حلال ہے. سمندر کے مردے سے مراد کیا ہے؟ ڈوب کر کے اگر کوئی آدمی مر جائے تو کیا وہ سمندر کا مردہ کہا جائے گا؟ نہیں. یعنی علماء نے اور دوسرے مخصوص بھی اس پر دلیل ہیں کہ سمندر سے متعلق سمندر کے مردے سے مراد وہ مردہ ہے جو سمندر میں جی رہا ہو, سمندر ہی میں اس کی زندگی ہو. اگر اسے مر گیا تو اس کا مردہ حلال ہے, یعنی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. خشکی کے جانور کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کا مردہ حلال نہیں ہے, بغیر ذبح کیے ہوئے یا آپ کسی جانور سے اس کا شکار کریں بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑیں وہ اس کو قتل کر ڈالے تو اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے. بغیر ذبح کیے یا بسم اللہ کیے بغیر اگر جانور کو آپ نے چھوڑا کسی کتے کو یا کسی باز کو شکار کے لیے تو اس کو کھا نہیں سکتے, لیکن سمندر کا مردہ مچھلی ہے یا مچھلی کے قسم کی کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ ظاہری طور پر خشکی میں کسی حرام جانور سے مشابہ بھی ہو پھر بھی اس کا کھانا حلال ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ سمندر کا سانپ, سانپ عام طور پر گناہونے ہونے کی وجہ سے علماء نے کہا یہ مستقبل ہے جس کا کھانا حلال نہیں ہے, اگر خشکی میں کسی نے سانپ کو مارا کیونکہ سانپ وہ زہریلا ہوا کرتا ہے, لیکن پانی کا سانپ آپ کھا سکتے ہیں اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. کچھوا جو ہے یا یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر پانی میں کوئی انسان مل رہا ہے پانی کا انسان, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے خشکی میں جو جانور رہتا ہے انسان ہو حیوان ہو گھوڑا ہو ہاتھی ہو کتا ہو بلی ہو اس کی ایک مثال اس ایک دوسرے قسم کے جانور سمندر میں بھی ہوتے ہیں جو سمندر ہی میں جیتے ہیں اور اگر ان کو باہر کر دیا جائے تو مر جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سمندری ملے تو اس کا بھی کھانا حلال ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحل میتک ہو. ایک عام بات یہ علماء نے کہی ہے, لیکن جہاں تک عام ادلہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو اپنی امت کے لیے حلال کر رہے ہیں، اور جو چیز خبیث ہے جس کو فطرت میں نے خبیث کہا ہے یا طبیعت اس کو خبیث جانتی ہے، نہیں اچھا جانتی ہے، اس کو حرام کہتے ہیں کرتے ہیں. تو اس روز اس حدیث اور اس آیت اور اس قسم کے احادیث کی روشنی میں یہ بات اگر کہی جائے تو راجے بات ہوگی انشاءاللہ کہ خشکی میں جو جانور حلال ہے، اگر وہ جانور پانی میں بھی مل رہا ہے سمندر میں بھی مل رہا ہے تو اس کا شکار کرنا یا وہ پانی میں مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے. مثلا زمین کی بکری حلال ہے آپ کو، خشکی کی بکری حلال ہے، اسی طرح اگر سمندر کی بکری آپ کو مل جائے تو اس کا کھانا حلال ہے. اسی مچھلی تو عام طور پر اس کے بارے میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں. اور کوئی جانور ٹڈی ہو سمندری یا سمندر کی بھینس ہو، سمندر کا گھوڑا ہو، کیونکہ گھوڑا بھی کھانا حلال ہے خشکی کا، اسی طرح اس کا کھانا حلال ہے. خشکی میں جو جانور حرام ہے یا جن کو خبیث کہا جاتا ہے ان کا کھانا حرام ہوگا، جیسے خشکی کا کتا ہو تو اس کا کھانا حلال ہوگا. یہ ہو سکتا ہے، یہ سب سے اچھی بات ہو. ایک معتدل متوسط بات یہی ہے کہ جو جانور خشکی میں حلال ہے اس کا مثیل اگر سمندر میں آپ کو ملتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، اور باقی کے بارے میں شبہ ہے. اور آپ نے بات سن لی کہ بات اور میں نے کہا کہ کوئی بھی جانور سمندر کا ہو، چاہے وہ انسان ہی ہو سمندر کا، سمندری انسان ہو تو اس کا کھانا حلال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحل میں تکو. لیکن راجے بات یہ ہے کہ جو جانور خشکی میں حلال ہے ان اس قسم کا جانور اگر سمندر میں مر رہا ہے تو اس کو آپ حلال سمجھیں، اور وہ اگر پانی میں مر جاتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے. دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں ان الماء طہور لا ينجس شيء. ان یہ عربی میں ہر تاکید ہے، یعنی تاکید کا لفظ ہے، بے شک پانی پاک ہے، عام پانی، لا ينجس شيء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے. تو اگر ناپاک نہیں ہو سکتا تو پھر پانی ناپاک بھی پانی، ایسا بھی آیا ہے کہ علماء نے کہا یہ کس قسم کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے اس کو آپ پی نہیں سکتے، اس سے آپ غسل نہیں کر سکتے، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. اگر پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ان الماء طہور، پانی ہمیشہ ناپاک ہی ہے، تو پھر پانی کے ناپاک ہونے کا سوال ہی نہیں. علماء نے کیوں بعض قسم کے پانیوں کو ناپاک کہا ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ علماء کا اجماع ہے اس حدیث کے بارے میں، الا ما غلب على ريحه وطعمه او لونه او طعمه او لونه، پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، الا یہ کہ ناپاکی اگر اس کے خوشبو کو بدل دے یا اس کے ذائقہ کو بدل دے یا اس کے رنگ کو بدل دے. پانی کا رنگ کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن اگر نجاست پائخانہ اس میں پڑا اور اس سے قطعاً اس کا رنگ بدل جائے گا، اگر یہ کثیر تعداد میں ہے یا اس کا ذائقہ بدل جائے گا، کوئی چکھے پیشاب جتنا مقدار میں اسے پڑ جائے کہ اس کا رنگ بدل جائے، پانی کا ذائقہ بدل جائے، پانی کا خوشبو بدل جائے یا پانی کی بو بدل جائے، تو وہ پانی ناپاک کہا جائے، کیونکہ نجاست نے اس پر اتنا اثر ڈال دیا کہ پانی کی اثر حقیقت کو بدل دیا، پانی کی حقیقت نہیں رہ گئی، پانی نجس ہو گئی، پانی اب اپنی حقیقت میں نہیں رہ گئی. ان الماء طہور لا ينجسه شيء، پانی جب تک پانی ہے، یہ سمجھیے آپ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھے آپ کہ پانی کا حکم جب تک پانی کا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن جب پانی سے ہو کر کے دوسرے رنگ میں چلا گیا، پانی کے بجائے یعنی ناپاکی ہو گیا، ناپاکی کا رنگ اس نے لے لیا تو پانی نہیں رہ گیا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ پانی جب تک اپنی حقیقت میں ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا، لیکن جب گندگی نے ناپاکی نے اس میں اثر ڈال دیا تو پانی نہیں رہ گیا، وہ ناپاک ہو گیا. ان الماء طہور لا ينجس شيء، جب گندگی الا ما ظہر على لونه وطعمه وريحه، اس کا رنگ بدل جائے، اس کی خو بدل جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے ناپاکی سے، تو وہ ناپاک ہو گیا. لیکن اگر یہ تینوں قسم کی چیزیں، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، اس کی بو اگر ناپاکی سے نہیں بدل رہا ہے تو پانی ناپاک نہیں کہیں گے، بلکہ وہ پاک چیز پڑھنے سے وہ پاک ہے. مسئلہ یہ رہے گا کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. گاؤں کی وضو جو ہے پانی سے ہوتا ہے, اور آپ اگر پانی نہیں ہے تو پانی سے وضو نہیں کر سکتے. وہ چیز پانی کی حقیقت سے بدل کر کے کوئی اور چیز ہو گئی. مثلا آپ نے اس میں میٹھی چیز گھول دی, شکر گھول دی, اس کا ذائقہ بدل گیا, وہ پانی نہیں رہ گیا کیونکہ وہ شربت ہو گیا. اسی طرح نبیذ کا مسئلہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ کھجور یا یہ کشمش یا اور اس قسم کی کوئی چیزیں پانی میں ڈال دیتے ہیں, صبح سے شام تک ڈالیں, آپ اس کا رنگ بدل جائے گا, اس کو پی سکتے ہیں جب تک کہ اس میں کمار نہ آ جائے, اس میں مستی کا کوئی شبہ نہ ہو. اگر شبہ ہو گیا تو خمر ہو گیا, وہ حرام ہے. کبھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی میں کھجور ڈالا جاتا تھا, ڈالی جاتی تھی, پہلے دن پیتے تھے, دوسرے دن پیتے تھے, تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں پیتے تھے کیونکہ اس کے اوپر جھاگ آ جاتی تھی. جھاگ کا آ جانا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اب یہ پانی اس میں اسکار یا اس میں مستی کا شبہ ہو گیا, آدمی کو مست کر سکتا ہے بدمست. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاک چیز پانی میں پڑ رہی ہے تو پانی پاک ہے, لیکن وضو کا مسئلہ اس سے آگے ہے. آپ شربت سے وضو نہیں کر سکتے, نبیذ سے وضو نہیں کر سکتے, یا کوئی ایسی چیز ہے جو پانی میں گھل کر کے اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ اس نے پورے طور پر بدل دیا ہے, تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جو طبعی طور پر پانی اس سے بچ نہیں سکتا ہے, جیسے نہر کا پانی ہے, اس کے ارد گرد درخت لگا ہوا ہے, درخت کے پتے ٹوٹ کر کے پانی میں پڑ رہے ہوں, رنگ بھی بدل سکتا ہے, ذائقہ بھی کچھ بدل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس سے پانی کا بچانا مشکل ہو, یا یہ کہ جو سبزیاں صرف پانی میں اگ رہی ہیں ان کی وجہ سے اگر ذائقہ یا رنگ یا اس کی بو بدل رہی ہے تو پانی پاک ہے, اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز آدمی اس میں ڈالتا ہے, کھانے پینے کی چیز یا نبیذ کے قسم کی چیز, تو اس سے وضو نہیں کر سکتے. یہ فرق سمجھنا چاہیے پانیوں کے بارے میں. دوسری حدیث میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. یہی بات جو وہاں بتائی گئی پہلی حدیث میں, ان الماء طهور لا ينجسه شيء, لیکن دوسری حدیث میں آیا, یہ استثناء آیا کہ پانی صرف اس حالت میں پاک ناپاک ہو جائے گا, پاکی سے ناپاکی کی طرف بدل جائے گا, جب اس کا ناپاکی اس کی بو یا اس کا رنگ یا اس کا مزہ ذائقہ بدل گیا. اس حدیث کو علماء نے اسنادی طور پر ضعیف کہا ہے, جس میں یہ آیا ہے کہ اگر اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ بدل جائے, اس استثناء والی حدیث کو علماء نے ضعیف کہا ہے, کیونکہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح روایت جو آئی ہے وہ گزشتہ روایت کی, جس میں اس چیز کا ذائقہ یا رنگ یا لون کے بدلنے کا ذکر نہیں, وہ صحیح ہے. جس میں اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ذائقہ یا رنگ بدل جائے, وہ حدیث اسنادی طور پر ضعیف ہے. لیکن علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے اس حدیث کے معنی پر. حدیث کو صحیح نہیں کہا جائے گا, یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دلیل جو ہے اس قول کی کہ اگر پانی کا ذائقہ یا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو بدل جائے تو ناپاک ہو گئی, دلیل یہ ہے کہ بلا حدیث میں آیا. حدیث چونکہ ضعیف ہے اس وجہ سے آپ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. دلیل کہاں سے لائیں گے پھر؟ شریعت کی دلیل چار چیزیں ہیں, کتاب اللہ اللہ کی قرآن پاک, یا سنت رسول اللہ صحیحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث, یا امتیاز اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے کیونکہ وہ مست کرتا ہے آدمی کو, بدمست کرتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, عقل اس کی کھو جاتی ہے. تو یہ علت ہوئی, ایک سبب ہوا شراب کو حرام کرنے کا. اب اگر کوئی چیز کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ چیز شراب نہیں ہے, تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پینے سے آدمی اپنی عقل کھو جاتا ہے تو شراب کے حکم میں ہے. یہ قیاس ہوا, یعنی شراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور کی ہوا کرتی تھی، دوسری چیزوں کی بھی دوسرے ملکوں میں ہوا کرتی تھی، کھجور کی، کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو آدمی کے عقل کو کھو جائے جس کے کھانے اور پینے سے، وہ حرام ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام قول کل ما اسکر سے ثابت ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے بعض عورتوں نے پوچھنا شروع کیا بعض پینے کی چیزوں کے بارے میں، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو آخر میں حضرت عائشہ نے کہا ولو اسکرکن، نسائی شریف کی روایت ہے، ولو اسکرکن ما وحبکن فلا تشربن. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر تمہارے گھڑے کا پانی بھی، حب کہتے ہیں عربی میں گھڑے کو جس کا منہ چوڑا ہوتا ہے اس کا ڈھکنا بھی بڑا ہوتا ہے، بڑا چررا کہتے ہیں اس کو جس کا منہ تنگ ہوتا ہے اور اس کا پیدا جو ہے بڑا ہوتا ہے، لیکن یہ جو جس کو زیر کہتے تھے، اب اس زمانے میں بہت کم زیر ہوتا ہے، پہلے ہوا کرتا تھا اس سے پیتے تھے ہم لوگ دیکھے ہیں، اور اس کے بعد اب بلداجے وغیرہ آ گئے، تو زیر جو ہے اس کا منہ چوڑا ہوتا ہے اس کو حب کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں اور اس کے ڈھکن کو کراما کہتے ہیں، کراما عربی میں حب اور کراما. حضرت عائشہ کہتی ہے ولو اسکرکن نما وحبکن فلا تشرب لہو، اگر تمہارے گھڑے کا پانی سے بڑھ کر کے وہ شراب کیا نام ہے تمہیں مست کر رہا ہے پینے سے، تو اس کو نہ پیو، یعنی یہ جانتی ہو کہ یہ پانی ہے. عورتوں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ اگر گھڑے کا پانی بھی تمہارے عقل کھونے لگا تو اس گھڑے کے پانی کو بھی نہ پیو، تم جانتے ہو کہ یہ اس میں کچھ نہیں ڈالا، صرف پانی ہی پانی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس میں اسکار آ گیا، مست کرنے کا سبب ہو گیا وہ، تو وہ اس کا پینا حرام ہوگا. بولو اسکر کن، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیاس ہوا، قیاس سے بھی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، آج کل کی کوئی کھانے کی چیز ہو، گولی ہو کسی قسم کی، اگر یعنی ٹبلٹ ہو، وہ اگر اس کے بارے میں اگر کوئی شخص پوچھے اس کا کھانا حلال ہے یا حرام، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے کھانے سے آدمی پاگل تو نہیں ہوتا، تو اس کے کھانے سے آدمی مست تو نہیں ہوتا کہ عقل کھو جائے جس طرح شراب پینے سے ہوتا ہے. اگر یہ چیز آتی ہے تو اس کو حکم شراب کا دیا جائے گا، جتنی ہیروئن ہو یا جو بھی چیزیں ہیں اسی وجہ سے حرام کی جاتی ہے. تو یہ قیاس ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، شراب قسم کی چیزیں تھیں، وہ مست کرتی تھی، وہی سبب دوسری چیزوں میں آیا، چاہے وہ سوکھی ہو یا پینے کی چیز ہو، یہ قیاس ہوا. دوسری چوتھی چیز جو دلیل ہے شرعی، وہ اجماع امت ہے. اجماع امت یعنی علماء، کسی زمانے کے علماء نے کسی چیز پر اتفاق کر لیا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس چیز کا سبب یہ ہے تو وہ دلیل شرعی ہے. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلیل یہ حدیث ہے، بلکہ دلیل کی کون سی ہوئی؟ اجماع ہوا، اجماع دلیل ہے. یعنی پانی کے ناپاک ہونے میں، اگر پانی کا نجاست پہ، پانی کا ذائقہ، پانی کی بو یا پانی کا رنگ بدل رہا ہے تو وہ پانی ناپاک ہے، دلیل یہ ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے، کیونکہ نجاست نے اتنا اثر ڈال دیا کہ پانی پانی نہیں رہ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الماء لا ینجس شیء، پانی جب تک پانی ہے وہ اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتا. حدیث دوسری حدیث بھی امام بیہقی نے روایت کی ہے، الماء طہور الا ان تغیر ریحه او طعمه ولونه بنجاست تحدث فيه، یہ روایت در اصل اس لفظ سے بھی آئی ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، دلیل اس کی اجماع ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا، آپ فرما رہے تھے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، اگر پانی دو بڑے مٹکے کے برابر ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. کیا مطلب اس کا ہے؟ نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہو سکتا. علماء نے اس قلتین کی تفسیر جو کی، قلہ کہتے ہیں بڑے کھڑے کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، حجر ایک جگہ ہے وہ شرقیہ میں پڑتا ہے، اقصا وغیرہ کے قریب اس وقت ہے، اس کو پرانے زمانے میں بحرین کا علاقہ سب کہتے ہیں، جو اقصا وغیرہ میں ہے وہ سب بحرین کا علاقہ کہا جاتا تھا. اس میں ایک شہر ہے جس کو حجر کہا جاتا تھا، وہاں سے وہ خلال آتے تھے، وہ گھڑے آتے تھے بڑے بڑے، جس کو قلعہ کہا جاتا تھا. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں دو یا ڈھائی قربا، قربا کہتے ہیں مشکیزے کو، مشکیزہ کہتے ہیں بکری کے کھال کو، متوسط بکری کے کھال کو آپ پورے طور پر نکال لیں، اس کا پیر وغیرہ سے نکال کر کے پیر باندھ دیتے ہیں، گلا گلے کی جگہ باندھ کر کے پانی بھر دیتے ہیں، تو وہ مشکیزہ ہوا. ڈھائی مشکیزہ یا دو مشکیزے سے زیادہ ایک بڑا ہوتا تھا، یہ کھلا ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ مشکیزہ یا بکری کے چمڑے بھر کے، پانچ چمڑا بھر کر کے اگر پانی ہے اس میں نجاست پڑ گئی تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ حدیث کا مطلب ہے، حدیث صحیح ہے. اذا کان الماء قلتا لم يحمل الخبر. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پانی میں اس بچے نے پیشاب کیا، نجاست پانی میں پڑی، پانی اگر دو گھڑے سے زیادہ، ڈھائی گھڑے سے زیادہ ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے. آپ کی طبیعت چاہے تو اسے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، شرعی طور پر وہ پانی پاک ہے. بعض علماء نے قلتین کی تفسیر کی ہے کہ پانی جو زیادہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا تھوڑی نجاست پڑنے سے. یہ چیزیں تو عام طور پر بہت سے مسائل میں یہ چیزیں مشہور ہیں کہ تھوڑی نجاست کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. مثلا علماء نے کہا ہے کہ اگر کپڑے میں تھوڑی سی نجاست ہو، قطر درہم، نماز پڑھ لی اس حالت میں تو نماز صحیح ہے، معاف ہے. اسی طرح تھوڑی نجاست زیادہ پانی میں پڑ جائے تو پانی کو ناپاک اس کی وجہ سے نہیں کہا جائے گا. تو علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ زیادہ پانی سے مطلب کیا ہے. دو کھڑے جو جس حدیث میں ذکر ہے اس کی تفسیر مختلف لوگوں نے کی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ پانی اگر دس ہاتھ چوڑائی اور دس ہاتھ لمبائی میں ہو، دس ہاتھ گہرائی میں ہو، تو اس کو پانی کثیر پانی کہا جاتا ہے، مائع کثیر کہا جاتا ہے. اس میں اگر تھوڑی نجاست پڑ جائے تو اس کو ناپاک نہیں کہا جائے. اگر اس سے کم ہے، تھوڑی نجاست ہی پڑ گئی تو پانی ناپاک ہے، یہ کہتے ہیں. دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں پانچ مشکیزہ. تیسرے لوگوں نے کہا کہ پانی اتنا ہو کہ اگر ایک طرف سے ہاتھ ڈال کر کے آپ ہلائیں تو دوسری طرف نہ ہل رہا تو یہ پانی کثیر ہے، اور اگر ایک طرف ہلا رہے ہیں آپ دوسری طرف ہل رہا ہے تو پانی خلیل ہے، تھوڑا پانی ہے. تھوڑی نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگر نہیں ہل رہا ہے. یہ اصل میں مختلف آراء اور اقوال ہیں، لیکن صحیح بات انشاءاللہ روایات یا محقق علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ بات صحیح بات راجہ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ پانی تھوڑا ہی ہو، دو مشکیزہ ہو یا دو مشکیزہ سے پانچ مشکیزہ ہو یا اس سے کم ہو، اگر تھوڑی نجاست پڑ گئی اور پانی پر اس کا اثر نہیں ہے تو اس پانی کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا. آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں. اس کی دلیل عام طور پر محقق علماء نے یہ دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاتے تھے بیابان میں، صحرا میں، کبھی کبھی پانی تھوڑا سا اکٹھا ہوتا تھا، اس میں صحرا کے جانور بھی پیتے تھے، اس میں آج جانوروں کی پانی پینے کے بعد پیشاب بھی کر دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن جا کر کے اس میں وضو کرتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے. اور وہ اس مقدار میں نہیں ہوا کرتا تھا جس مقدار میں کہے ہیں کہ دس میٹر یا دس ہاتھ لمبا، دس ہاتھ چوڑا، دس ہاتھ گہرائی میں ہو. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں گئے اور وہاں چھوٹا سا ایک حوض تھا. حوض والے سے پوچھا کہ کیا بھائی رات میں تمہارے اس حوض میں سارائی جانور بھی آ کر کے پانی پیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں پیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، پیتے ہو نہ پیتے ہو، نحن نرد بعدہ، ہم ان کے بعد آ رہے ہیں. تو اس سے آپ نے وضو فرمایا اور دوسری ضروری حاجات صحابہ نے اس سے اپنی پوری فرمائی. تو ان سب روایات کے دیکھنے سے، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ پانی تھوڑا ہے یا زیادہ، اس کی ناپاکی یا پاک ہونے کا مدار اس کے نجاست سے اس کے رنگ بدلنے یا اس کے بو بدلنے یا اس کے ذائقہ بدلنے پر ہے. اگر اس کی بو یا اس کا ذائقہ، اس کا رنگ نہیں بدلا ہے تو پانی تھوڑا ہی ہو اس کو پاک کہا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ آدمی کی طبیعت اس کو استعمال کرنے کی نہ چاہے تو نہ استعمال کرے، لیکن پانی کو صحیح طور پر پاک کہا جائے گا. یہی اصل راجح بات ہے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر فرمایا ہے کہ آئے گی وہ روایتیں کہ اگر کوئی شخص رات میں سو رہا ہو، اٹھ کے اگر وضو کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ایسا بڑا برتن ہو جس میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت پڑے وضو کرنے کے لیے، تو ہاتھ کو کسی دوسرے انداز سے باہر پہلے دھورے پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈالے، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ رات بھر کس جگہ سے گزرا ہے، کیونکہ آدمی کہیں پیشاب کی جگہ پر بھی، احترام کی جگہ پر بھی اس کا ہاتھ گزر سکتا ہے، یا پرانے زمانے میں عرب کا یا شرعی بات بھی یہ ہے کہ اگر آدمی صرف ڈھیلے یا پتھر سے استنجا کر کے پیشاب یا پیخانہ اپنا صاف کر رہا ہے، پانی بھی اس کو میسر ہے، تو پانی کا استعمال ضروری نہیں ہے، اس حالت کو بھی پاک کہا جائے گا، اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کلام پاک پڑھ سکتا ہے۔ تو اس حالت میں جب عرب لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے، پانی بھی کمی تھی، پانی کی بھی کمی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو کر کے اٹھنے والا جب وضو کرنا چاہے تو پانی میں ہاتھ بغیر دھوئے نہ ڈالے، لأنه لا يدري أين باتت يده، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کا رات جسم کے کس کس حصے سے گزرا، کہیں ہو سکتا ہے پیخانے کی جگہ پر گزرا ہو، پھر پسینہ وغیرہ ہوا، تو گندگی ہاتھ میں لگ سکتی ہے، اس وجہ سے